الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيبه السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الظالمة ولا أقدارهم أجمعين. أما بعد فقد قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. جیسا نصف میں مسائل فقہ میں نقطے کے مسائل زیر بحث آئے اور گزشتہ تقریر میں نقطے کے مسائل کا ایک تہائی حصہ مکمل ہو گیا تھا. البتہ باقی مسائل جو عام طور پر اتنا زیادہ انسان کو پیش نہیں آتے, یعنی کوئی انسان اگر مل جائے گمشدگی کی حالت میں یا کوئی جانور مل جائے, تو چونکہ وہ اتنے زیادہ مسائل پیش آنے والے نہیں اس لیے ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور بعد میں کسی وقت وہ مسائل بھی زیر بحث آ جائیں. لیکن چونکہ عام طور پر جو گری پڑی اور گمشدہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ کوئی مال ہوتا ہے, کوئی رقم ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, اس لیے ان کے مسائل کو بیان کر دینا ضروری تھا اور مستقبل سے آگے. اب ہماری گفتگو آج سے نکاح کے مسائل پر شروع ہوگی اور یہ بھی فقہ کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ, کیونکہ اس کے اندر نکاح کے مسئلے آتے ہیں, متا کے مسئلے آتے ہیں, محرم و نامحرم کے مسئلے آتے ہیں, دودھ پلانے کے مسئلے آتے ہیں, طلاق کے مسئلے آتے ہیں اور نکاح کرنے کے یعنی دیکھنے کے مسئلے آتے ہیں. بہت تفصیلی گفتگو ہے نکاح, اسی کے دوران یا اس کے بعد اگر موقع ملا کسی نشست کے اندر نقطے کے باقی مسائل اور اجزاء المواد یعنی وہ عام زمینیں جو آپ کو جنگل میں بیابان میں کراچی سے باہر یا کراچی میں ملے غیر آباد, ان کے کچھ مسائل جو بڑے دلچسپ ہیں اگرچہ اتنی ضرورت تو نہیں پیش آتی تو وہ بھی بیچ میں بیان کر دیں گے. لیکن فی الحال ہماری گفتگو نکاح کے مسئلے پر جاری ہے. نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی اگر کے طریقہ اس کا مختلف, اسلام نے آ کر نکاح کے طریقے میں تھوڑا سا رد بدل کیا, تھوڑی سی تبدیلی, اور نکاح کے تین طریقے مقرر کیے. پہلا نکاح دائمی, دوسرا نکاح منقطع اور تیسرا مل کے یمین. نکاح دائمی وہ عام نکاح جو ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر جاری اور ساری ہے. نکاح منقطع جس کا نام متا, اس کا رواج نہ ہے اور نہ ہی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں کہ ہونا چاہیے. البتہ اب کچھ جوش پیدا ہو رہا ہے, کچھ شوق پیدا ہو رہا ہے متا کے مسائل جاننے کا, اور یہ متا کے مسائل بعض نازک مقامات پر ہماری مدد کر سکتے ہیں, خاص طور پر وہ جو آج کا اہم ترین مسئلہ کہ منگنی سے لے کر شادی تک کے دوران جو دونوں منگیتروں کا ملاپ ہوتا ہے وہ متاری کے مسئلے کے ذریعے سے شریعت کے دائرے میں لایا جا سکتا, ورنہ وہ ایک پہلے حرام اور گناہ کبیرہ اور اس کے نتائج سب سے زیادہ خطرناک نکلتے ہیں. اس لیے کہ ایک نکاح مقدس رشتہ ہے, اس کی بنیادی اگر پہلے حرام اور گناہ پر کی جائے تو اس کے بعد کے نتائج آنے والی نسلوں کے اندر بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ محرم و نامحرم کے مسائل میں آ جائے گی. اور تیسری چیز مل کے یمین ہے جو آج کل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس مسئلے کا, لیکن کیونکہ اس فقہ کے سلسلے میں ہر مسئلہ زیر بحث آ رہا, چاہے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو اس لیے وہ بھی زیر بحث آ جائے گا آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے. کہ میرے یمین کا تعلق زمین کے نکاح سے ہے کہ ایک شخص اپنی قریب اور دوسرے کے حوالے سے طریقے سے کر سکتا ہے. اب فی الحال ہماری گفتگو دو نکاحوں پر رہے گی, ایک نکاح دائمی اور ایک نکاح منقطع. نکاح دائمی عام نکاح اور نکاح منقطع یعنی موتا. اب چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ نکاح سے مطلب یہ عام نکاح لیا جاتا ہے, جبکہ شریعت میں ایسا نہیں, تو اب ہماری گفتگو میں جب لفظ نکاح آئے تو اس کا مطلب یعنی عام نکاح ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوتا ہے اور متا کے لیے ہم لفظ متا استعمال کریں گے، ورنہ فطری اعتبار سے جب ہم لفظ نکاح استعمال کرتے ہیں تو متا بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اب نکاح ایک تو نکاح ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خاص عربی کا ایک جملہ پڑھ نکاح وجود میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے محرم بن جاتے ہیں اور ان میں شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. شریعت کے جو دوسرا حصہ پہلا حصہ عبادات ہے جس کا تعلق بندے اور خدا سے، جس میں قربتاں کی نظر ضروری ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، خلع، یہ ساری عبادتیں وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. دوسرا حصہ معاملات، وہ چیزیں جو ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان ہیں. ان میں سے اکثر کے اندر آپ کو ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، اپنی زبان سے ایک جملہ نکالنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ چیز واقع ہوتی ہے. اسی جملے کا نام عربی میں صیغہ ہے، اور یہ صیغہ بعض مقامات پر سنت جیسے کاروبار ہے، اور بعض مقامات پر ضروری ہے جیسے نکاح. اب نکاح میں اور متاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں کوئی مدت اور پیریڈ معین نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ لڑکا اور لڑکی راضی ہو گئے اور اس کے بعد صیغہ پڑھ دیا گیا، یہ رشتہ قائم ہو. لیکن متاح کے اندر ضروری یہ ہے کہ کوئی مدت مقرر کی، جب تک کہ وہ مدت مقرر نہیں ہوگی اس وقت متاح نہیں ہو سکتا. اگر دل کے اندر انسان کے خیال کہ ہم اتنے مدت کے لیے متاح کر رہے ہیں، لیکن اس مدت کا تذکرہ نہ ہو اور انسان متاح پڑھا لے، تو وہ متاح خود بخود نکاح میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو متاح کے لیے ضروری ہے کہ صیغہ پڑھتے ہوئے جس طرح مہر طے کیا جاتا ہے اس طرح مدت کو طے کر لیا جائے. مدت کی کوئی حد معین نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پیریڈ ایک دن بھی ہو سکتی ہے، یہ مدت ایک سال بھی ہو سکتی ہے، 50 سال بھی ہو سکتی ہے. البتہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو عام طور پر جو اس علاقے کے مردوں اور عورتوں کی عمر، اگر اس عمر سے زیادہ متا کی مدت مقرر کی گئی ہے تو وہ متا نہیں رہے گا بلکہ نکاح میں تبدیل ہو جائے گا. یہ مسئلہ بعض اوقات لوگ اس مسئلے سے اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نکاح کے اندر بیوی کے نان و نفقے کی مکمل ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، اور متا کے اندر نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری نہیں. مرد اپنے روزی کا، اپنی معاش کا انتظام کرے، اور عورت اپنی روزی اور معاش کا انتظام کرے، کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر جہاں شریعت کے زیادہ ہی مسائل لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جاتا ہے کہ نکاح ہی کیا جاتا ہے، نکاح ہی کرنا ہے، مستقل نکاح علیحدگی کا تصور نہیں. لیکن نان و نفرت سے بچنے کے لیے وہ ایک مدت مقرر کر لیتے ہیں کہ 100 سال کا ہم نے متاح کیا، 150 سال کا متاح کیا. اس صورت میں وہ نکاح کا نکاح ہو گیا اور نان و نفرت بھی شوہر کی ذمہ داری نہ تھی. تو شریعت کا مسئلہ یہ کیا 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال، جتنی آپ کی مرضی آپ مقام کر سکتے ہیں. البتہ اگر جو ایوریج ایج ہے اس علاقے کی، مثلا 50 سال یا 55 سال فرض کیجیے کہ پاکستان کی، اور یہاں 70 سال سے کوئی متاح کر لیں، تو وہ متاح کا صیغہ پڑے گا، متاح کی شرائط مقرر کرے گا، لیکن خود بخود وہ متاح نکاح میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ عام نکاح بن جائے گا. عام نکاح اور متاح میں تھوڑے سے فرق ہیں، جن کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. 2-3 باتیں یہاں پر بتا دی جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام نکاح کے اندر بیوی کے نان و نفقے کی مکمل ذمہ داری شوہر کے اوپر، اور متاح کے اندر بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ کہ متاح کے اندر بیوی کے لیے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، جبکہ نکاح میں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کی میراث میں سے 8 حصہ ملے گا، ان تمام چیزوں میں سے کہ جو قابل انتقال ہیں، اپنی جگہ سے منتقل ہو سکتی. تو اب اگر انسان اتنا لمبی پیریڈ کا متاح کر لیا کہ جتنی عام طور پر اس علاقے کے لوگوں کی عمر نہیں ہوتی ہے، تو وہ متاح نکاح بن گیا، اور نکاح بننے کے بعد وہ تمام نکاح کی شرائط اور نکاح کے نتیجے اس ایک نکاح کے اندر بھی آ جائیں گے. اب آئیے پہلے نکاح کے مسائل پر گفتگو کر لیں، اس کے بعد متاح کے مسائل تفصیل سے آئیں. نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 شرطوں کے ساتھ جب ایک صیغہ پڑھا جائے، جس کے اندر عورت کی طرف سے پہل ہوتی ہے اور عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیتی ہوں، اور مرد کی طرف سے قبول ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد وہ رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں. اب یہ صیغہ انسان خود بھی پڑھ سکتا ہے کہ دو آدمی نکاح کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نمائندے مقرر کر کے جن کو وکیل کہا جاتا ہے صیغہ پڑھوا سکتے ہیں. اب وہ صیغہ جب پڑھا جائے گا تو اس کی پانچ شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ جو بس اتنا مختصر سا صیغہ کہ میں عورت کہتی ہے کہ میں اتنے مہر پر تیرے ساتھ نکال کر دی ہوں، انکاس و نفسی لگا المہر المال، میں تیرے مہر کے اندر اتنے میں تیرے نکاح میں اتنے مہر کے اوپر جاتی ہوں، اور مرد کہہ دے کہ قبل تو نکاح، میں نکاح کو قبول کرتا ہوں. یہ صیغہ ہو گیا، اور صیغہ ہونے کے بعد ہی یہ رشتہ قائم ہو گیا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ یہ صیغہ، یہ جملہ جو پڑھا جائے گا اس کو عربی زبان میں پڑھنا، اور عربی بھی صحیح عربی. اگر عربی میں پڑھا مثلا انکاح تو نفسی لگا علی المہر المعلوم، تو اب اس کے اندر انکاحوں کے اندر ہے کا لفظ آتا ہے. ہمارے یہاں اردو میں ہے جو ہے وہ الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور عربوں کے یہاں ہے پڑھی جاتی ہے حلق کے درمیان سے نکال کر الگ طریقے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان عربی پڑھ ہی نہ سکے، انکاحوں وغیرہ کا صیغہ اس کی زبان پر جاری ہی نہ ہو سکے، اور ایک جگہ پڑھے تو لیکن وہ غلط عربی اپنی اردو زبان کے مطابق پڑھے تو وہ نکاح بالکل باقی. نکاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ صیغہ پڑھا جائے، اور صیغے کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں دل سے راضی ایک دوسرے کے نکاح میں جانے اور انہوں نے صیغہ نہیں پڑھا تو اس صورت میں وہ نکاح شریعت کی نگاہ میں قابل قبول نہیں. صیغے کا پڑھا جانا یعنی الفاظ کا زبان سے نکالنا یہ ضروری اور واجب، اور جب صیغہ پڑھا جائے تو بالکل صحیح عربی زبان میں پڑھا جائے. اگر غلط عربی میں پڑھا گیا یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، گجراتی میں، کسی اور زبان میں پڑھ لیا تو اس صورت کے اندر وہ نکاح باطل ہے، نکاح غلط ہے، اور وہ تعلق میاں اور بیوی کا تعلق نہیں بلکہ زنا کا تعلق ہو. تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عربی زبان کے اندر اور صحیح عربی کے اندر وہ صیغہ پڑھے. اب جب وہ صیغہ پڑھا جائے گا تو اگر مرد اور عورت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خود پڑھ سکے، اصل حکم تو شریعت کے لیے ہے کہ مرد اور عورت بذات خود صیغہ پڑھے، کہ لڑکی اپنی طرف سے پڑھے صیغہ اور لڑکا سامنے بیٹھ کر قبول کرے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ مرد اور عورت دونوں عربی زبان سے واقف نہیں تو اس صورت میں دونوں کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری ہے. کچھ علماء نے تو کہا ہے براہ راست کہ اگر آپ عربی میں یا صحیح عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ کسی اور زبان میں پڑھ لیں، وہ نکاح صحیح قرار پائے. لیکن فی الحال جو مراجع موجود ان کا یہ فتویٰ ہے سب کا کہ احتیاط واجب یہ کہ اگر آپ خود عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ایسے لوگوں کو اپنا نمائندہ اور وکیل مقرر کریں کہ جو عربی زبان سے واقف ہوں اور وہ عربی زبان میں یہ صیغہ پڑھ سکے. یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، کسی ایسے علاقے میں ہیں، کسی ایسے مقام پر ہیں یا کسی ایسی صورتحال میں کہ کوئی صحیح عربی جاننے والا نہیں مل سکتا، تو اس صورت میں پھر تو تمام علماء نے اختیار اور اجازت دی کہ خود لڑکا اور لڑکی کسی بھی زبان میں چاہے صیغہ پڑھ لیں، لیکن صیغے کا پڑھا جانا ضروری یہ سوچ کر کہ لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، بغیر صیغے کے اگر یہ رشتہ قائم کر لیا تو وہ حرام. صیغہ کا پڑھا جانا ضروری، عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عربی جاننے والے کو لائیں. عربی جاننے والا نہیں مل سکتا تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں کہ نکاح یا تجویز، دو لفظ ہیں نکاح اور تجویز عربی زبان میں رشتے کے لیے، ان کا مطلب صحیح صحیح اس زبان میں ادا ہو جائے، یعنی اس زبان کے ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے کہ جس میں یہ مطلب نکل آئے. اب مثلاً اگر آپ اردو میں پڑھیں تو عورت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں آج سے تیرے ساتھ رہوں گی، اور اس کا مقصد اس جملے سے یہ ہو کہ میں نکاح میں جا رہی ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں تیرے نکاح میں جاتی ہوں. تو اب یہاں پر میں تیرے نکاح میں جاتی ہوں یہ جملہ کہا جائے گا، اگر اسی کا مطلب رکھنے والا یہ جملہ بھی ہے کہ آج تو میں تیرے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہوں، لیکن پھر بھی وہ جملہ نہیں چلے گا. تو اپنی زبان میں بھی پڑھیں تو ایسے لفظ کو استعمال کیا جائے جس میں نکاح یا زوجیت کے پورے پورے معنی نکلیں. تو یہ تین مرحلے ہو گئے کہ خود عربی زبان میں پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو احتیاط واجب. اب لفظ احتیاط واجب ہمیں یہ بتا رہا کہ اگر کسی مجتہد کا آپ کو فتویٰ مل گیا جو یہ کہہ دے کہ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو براہ راست اردو میں پڑھ، تو آپ آقا رسوئی اور خمینی کی تقریر میں رہتے ہوئے بھی براہ راست اردو میں پڑھ سکتے ہیں صیغہ، اور اس کے اندر آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں رہے. یہ مسئلے پر اتنے زور دینے کی وجہ یہ کہ نکاح میں، عام نکاح میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن متا کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اب بہت سے لوگ آج کل جو متا کرنا چاہتے ہیں صرف شریعت کی پابندیوں کی شریعت کی حد میں رہ کر مزہ اڑانے کے لیے یا عیش و آرام کرنے کے لیے, تو وہ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کہ سیغے کے جتنے مسئلے آ رہے ہیں یہ نکاح اور متا دونوں کے لیے, کہ سیغہ عربی زبان میں آپ پڑھیں, اگر آپ عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو متا کے اندر بھی یہ اختیار نہیں کہ براہ راست آپ اردو میں پڑھیں, بلکہ احتیاط یہ واجب یہ ہے کہ پہلے کسی ایسے کو تلاش کریں کہ جو عربی سے واقف ہے, اور اگر ایسا کوئی نہ ملے یا آپ کے پاس کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اتنا وقت نہ ہو کہ آپ اس کے پاس جائیں تو اس صورت کے اندر پھر آپ اپنی اردو زبان کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نکاح کا مسئلہ بھی ہے اور متا کا مسئلہ بھی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ گونگے شب کا آتا ہے کہ گونگا شب جس کے پاس زبان نہیں ہے اور شریعت یہ کہہ رہی کہ نکاح میں دل کی رضامندی یا تحریر کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے سیغے کا نکلنا ضروری ہے, تو گونگے شب کے لیے جس طرح دوسرے تمام مقامات پر نماز کے اندر حج میں اور دوسرے تمام مقامات پر کہ جتنا بول سکتا ہے بولے اور باقی اشارے سے اپنا کام نکالے, تو وہی مسئلہ اس کا وقت نکاح بھی ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے ادا کرے بلکہ ایسا اشارہ کر دے تحریر کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس عورت کو اپنی غذیت میں قبول کر رہا ہے تو یہ رشتہ قائم ہو جائے. تو اب اس مسئلے کو انتہائی توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھا جائے کہ عربی میں اور صحیح عربی میں سیغہ پڑھنا ضروری, ورنہ وہ نکاح باطل ہے اور وہ نکاح بالکل غلط. اب اسے سیغہ پڑھنے کے دو تین مسئلے آتے ہیں, ان کا تذکرہ ہوتا کیا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خود پڑھ, اور اگر لڑکی نہیں پڑھ سکتی ہے لڑکا یہ سیغہ پڑھ سکتا ہے, تو اس صورت میں دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہی لڑکا, اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلے سنیں کہ یہ مسئلے متا کے اندر بھی کام آتے ہیں, یہی مسئلے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا جو وہ لڑکی سے اجازت دے لے کہ تم کسی کو اپنا وکیل اور نمائندہ بناتی, اب کسی اور کے بدلے مجھے اپنا نمائندہ بنا لو اپنی طرف سے, تو وہ اب لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے پہلے سیوا پڑے گا اس کا نمائندہ پڑھ کہ میں اپنی موکل یعنی جس نے مجھے نمائندہ بنایا ہے میں اس موکلہ کو اپنے نکاح میں دیتا ہوں, اور اس کے بعد خود یہ کہے کہ میں قبول کر لیتا ہوں, یعنی لڑکی کی طرف سے اس کی نمائندگی کرے اور خود اپنی طرف سے سیوا پڑے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کسی نمائندے کو لے کر آ جائے اور لڑکا خود پڑھے. اگر دونوں پڑھنے کا قابل نہیں, دونوں پڑھنے کے قابل نہیں ہے, دونوں پڑھنے کا قابل نہیں, تو اس صورت کے اندر دونوں اپنا ایک نمائندہ تلاش کریں. اس میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی آدمی دونوں کا نمائندہ بن جائے, ایک ہی شخص آئے وہ لڑکی کی طرف سے بھی اس کی نمائندگی کرے لڑکے کی طرف سے بھی نمائندگی کرے, ایک ہی آدمی دونوں طرف سے سیدھا پڑھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے الگ آئے لڑکے کی طرف سے الگ آئے, جیسا آج کل ہمارے ماحول میں ہوتا جو عالم دین کو لایا جاتا, تو عالم دین کو لانا ضروری نہیں ہے اگر لڑکا اور لڑکی خود عربی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ لڑکا بھی اس قابل نہیں ہوتا اور نازک معاملہ, لڑکی بھی اس قابل نہیں ہوتی ہے اور بڑا اہم مسئلہ, اس لیے دونوں اپنا اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں جو دونوں کی طرف سے سیغہ پڑھ دیتے ہیں. یعنی یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص آ جائے اور وہ دونوں سے اجازت لے کر دونوں کی طرف سے نکاح پڑھ. البتہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ ہمارے یہاں عالم کا لانا رائج اور یہی سب سے بہتر, لیکن شریعت میں عالم کا لانا ضروری نہیں, بلکہ ہر وہ شخص جو عربی زبان سے واقف اور صحیح عربی پڑھ سکتا ہے, مثلاً عرب میں رہنے والا ایک آتا ہے یہاں پر پانچ سال سات سال گزر صحیح عربی سے واقف ہے, عربی کے قواعد کو تو نہیں جانتا ہے, گرامر کو نہیں جانتا ہے, گرامر تو خالی تعلیم ہی جانتا ہے, لیکن عربی بول سکتا ہے کہ سب سے اس کے معنی پتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا, تو ایسا شخص بھی نکاح پڑھ سکتا ہے. تو نکاح پڑھنے والے کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو, عربی کے قواعد سے واقف ہو یا فقہ کے مسائل سے واقف ہو. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے جو نکاح پڑھنے کے لیے آئے وہ عربی زبان سے یا عربی سے یا مسائل فقہ سے واقف دے سکتا ہوں, بلکہ اگر صحیح عربی جانتا اور نکاح کے اتنے مسئلے اس کو پتا ہے جس سے وہ نکاح کو پہلے آرام میں تبدیل نہیں کرتے, تو اس صورت کے اندر وہ بھی نکاح پڑھ سکتا ہے. اور جیسا کہ ایک سوال کیا آپ کے ساتھی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی اجازت نامہ, یہ اجازت نامے کا تصور یہ بالکل غلط ہے اور ہمارے یہاں داخل ہو چکا ہے. نماز پڑھانے کوئی آتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کس کا اجازت نامہ, نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے تو لوگ تحصیل کرتے ہیں کہ اس کے پاس کس کا اجازت نامہ ہے. شریعت میں اجازت نامہ نامی کسی چیز کا وجود موجود نہیں. اگر کسی کے پاس اجازت نامہ ہے اور وہ نماز پڑھانے آ رہا ہے تو اس کا اجازت نامہ سبب نہیں بنے گا کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے, بلکہ آپ کو خود اپنی تحصیل کرنا ہے. یا اگر کسی کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے اور آپ کو اس پر یقین, تو اجازت نامے کا نہ ہونا اسے امامت سے نہیں ہٹا سکتا ہے بلکہ آپ اس کے پیچھے پڑھیں. اور اجازت نامہ جس چیز کا نام ہے اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی وجود موجود نہیں. یہ ہم نے اپنے آرام و اطمینان کے لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ آنے والا عربی جانتا ہے یا نہیں جانتا, ہمیں کیا پتا کہ آنے والا مسائل فقہ سے واقف ہے یا واقف نہیں, ہمیں کیا پتا کہ آنے والا جماعت نماز کی شرائط پر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا. اپنی ایک آسانی کے لیے ہم اجازت نامہ طلب کرتے ہیں تاکہ کسی عالم کی تصدیق ہو جائے تو ذمہ داری ہم پر سے منتقل ہو کر اس عالم پر چلی جائے. لیکن یہ ضروری نہیں, یعنی بغیر اجازت نامے کے اگر آپ کو کسی پر بھروسہ اور یقین تو آپ اس سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں. تو نکاح پڑھنے کے اندر عالم کا لانا سب سے بہتر, اس لیے کہ نازک معاملہ ذرا سی بے احتیاطی نسلوں کو خراب کر سکتی, لیکن یہ واجب نہیں. بلکہ ہر وہ شخص جو عربی کی گہرائیوں سے چاہے واقف نہ ہو لیکن اس سیدھے کے مطلب سے اور اس سیدھے کو صحیح ادا کرنے کے طریقے سے واقف, آپ اس کو لا کر نکاح پڑھوا سکتے ہیں. اور شریعت کا مسئلہ تو یہاں تک, یہ بھی ضروری نہیں کہ نکاح پڑھنے والا مرد, بلکہ یہ ممکن ہے کہ اگر وہ خود عورت نہیں پڑھ سکتی لیکن ایک ایسی عورت آتی ہے جس کی طرف سے نہیں, وہ عورت چاہے تو وہ آ کر اس کی طرف سے نکاح پڑھ سکتی ہے, اس کی وکیل بن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے نمائندے بجائے علماء کے کسی دو کوئی دو عورتوں کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیں اور وہ دو عورتیں پڑھیں, تب بھی شریعت کے اعتبار سے وہ نکاح بالکل صحیح ہے. یہ شریعت کا مسئلہ. تو شریعت کے مسئلے کے اعتبار سے نکاح پڑھانا کوئی بھی دو ایسے آدمی پڑھا سکتے ہیں جو عربی کی شرائط کو پورا کرتے ہیں, چاہے وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہو. اور دو کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ خالی ایک بھی اگر آ گیا پر لڑکا اور لڑکی دونوں سے اجازت لے گی تو اسے نکاح پڑھانے کا احتیاط. البتہ ہاں وہ شرائط آ رہی, البتہ یہ بہتر کہ کم از کم دو آدمی ہوں, ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے, یہ سننا. اچھا اب دوسری شرط, پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ سیدھا پڑھا جائے گا تو صحیح عربی زبان کے اندر پڑھا جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ صیغہ پڑھتے وقت قصد انشاء, اب یہ قصد انشاء عربی گرامر کی ایک اصطلاح, تو متا کا صیغہ بھی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں کتاب میں سے دیکھ کر, یا نکاح کا صیغہ بھی اگر آپ کتاب میں سے دیکھ کر یاد کر لیتے ہیں تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کو قصد انشاء کا مطلب اور مفہوم بتانا ہو. اور یہ بڑا پیچیدہ گرامر کا مسئلہ جس کی تفصیل میں جانے پر ہمارے پاس وقت ہے, اور نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے کام آئے, بلکہ اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ضمنی طور پر چھوٹا سا اشارہ کرتے ہوئے کہ در حقیقت عربی زبان ہے, نکاح ہے, فروخت ہے, خرید ہے, یہ تمام چیزوں میں جو لفظ بولا جاتا ہے, انکاح تو زوج تو متاع تو, یہ سارے کے سارے پاس ٹینس ماضی کا صیغہ ہے, جبکہ نکاح ہو رہا ہے اس وقت, یعنی انکاحوں کا لفظی مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو گیا, اور آپ بول رہے ہیں جبکہ نکاح نہیں ہوا, نکاح اسی وقت شروع ہو رہا ہے. تو قصد انشاء کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ صیغہ تو ماضی کا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاس کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہوں کہ نکاح ہو گیا, بلکہ اس ماضی کے لفظ کے ذریعے سے میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ اب یہ نکاح واقع ہو رہا ہے. یہ قصد انشاء کا مطلب ہے, جو کوئی فقہی مسئلہ نہیں بلکہ عربی زبان کا مسئلہ. تو اب بات گھوم پھر کر پھر یہاں آ جائے گی کہ عربی جاننے والا آ رہا ہے لیکن یہ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ قصد انشاء کو بھی جانتا ہو. کیونکہ قصد انشاء یہ ارادہ کرنا کہ لفظ تو ماضی کا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نکاح ہو گیا, لیکن میرا مقصد اس لفظ سے یہ ہے کہ ابھی نکاح ہو رہا. یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کو عربی گرامر کی بنیادی باتیں پتا ہو. ایک عالم سے زیادہ بہتر اور قدرے سے محفوظ نکاح کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے, اس لیے علماء کو لانے پر زور دیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ آنے والا ان چیزوں سے واقف ہے تو آپ اس سے بھی نکاح پڑھوا سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جو نکاح پڑھے وہ عاقل. اب اگر غیر عاقل یعنی ایک پاگل ایک مجنون ہے, عربی زبان سے واقف ہے, یہ جملہ رٹا ہوا ہے دوہرا سکتا ہے, لیکن اس کے پاس عقل نہیں تو اس کا پڑھا ہوا صیغہ بیکار ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صیغہ پڑھنے والا بالغ, نابالغ چاہے عربی زبان کے قواعد سے بھی واقف, نابالغ چاہے حقیقت سے آگاہ, اور جتنے بھی دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں جتنے طالب علم ہوتے ہیں 9 سال کے 10 سال کے 11 سال سب نابالغ, لیکن ان تمام چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں, عربی صحیح بول سکتے ہیں, اور 2-3 سال کی تعلیم کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے کہ قصد انشاء کیا ہے, انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو نابالغیت کے زمانے میں یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی نابالغ جو ہے نکاح کا صیغہ نہیں پڑھ سکتا ہے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ بالغ, چاہے نکاح بھی نابالغوں کا ہو رہا ہے. ایک 4 سال کی بچی کا نکاح کسی مسئلہ سے اس کے باپ 5 سال کے بچے سے پڑھا رہے ہیں, دونوں نابالغ ہیں, تب بھی نکاح پڑھنے والا اور صیغہ پڑھنے والے کا بالغ ہونا ضروری ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جب صیغہ پڑھا جائے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی ہونا چاہیے. یہ بنیادی شرط کہ لڑکا اور لڑکی دونوں دل سے راضی ہوں اس نکاح کے اوپر, اور اگر وہ دل سے راضی نہیں ہے تو وہ نکاح بالکل غلط. ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان کے بہت سارے نکاحوں میں یہ استعمال ہو جاتا ہے کہ لڑکے کو پتا بھی نہیں کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، لڑکی کے علم میں نہیں کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، راضی ہونے کا کوئی سوال نہیں، یعنی دل بالکل ان کا خالی ہوتا ہے، ان کو پتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بس پوچھا گیا انہوں نے ہوں ہاں کر دی. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھ سب ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اس کے دل میں رضامندی کا خیال ضرور ہونا چاہیے، اور نہیں نکاح نکاح نہیں رہے گا بلکہ زنا کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اور لڑکے کو تو بہرحال اپنی زبان سے واضح طور پر اپنی رضامندی بتانا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں. لڑکی کے اندر اگر کنواری لڑکی ہے، باقیرہ لڑکی ہے، غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اس کو چھوڑ کر باقی کوئی اور طلاق والی لڑکی ہے، بیوہ عورت ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی رضامندی کو ظاہر کرے. البتہ کنواری لڑکی کے اندر یہ علماء نے رکھا ہے کہ اگر وہ خاموشی ہو جاتی، لڑکے سے پوچھا گیا لڑکے کی خاموشی اس کا انکار، ایسی عورت سے پوچھا گیا کہ جو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے اور وہ خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی اس کا انکار، ان لوگوں کے لیے تو ضروری کہ یقین دلا سکے کہ ہم راضی ہیں زبان سے، تحریر سے یا کسی عمل، خالی خاموش ثابت اور ثابت بیٹھے ہیں تو لڑکا اور غیر باقیرہ لڑکی کی خاموشی نکاح کا سبب نہیں بن سکتی. صرف باقیرہ لڑکی میں یہ کہا گیا کہ وہ بولے یا خاموش رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ راضی ہے. اب اسی کے ساتھ ایک شرط یہ آتی ہے کہ لڑکے کی رضامندی ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے باپ یا دادا جو بھی زندہ ہو اس کی بھی رضامندی ضروری ہے. تو ایک نکاح کے وجود میں آنے کے لیے تین آدمیوں کا راضی ہونا ضروری ہے، لڑکا بھی راضی ہو، لڑکی بھی راضی ہو، اور لڑکی کا باپ یا لڑکی کا دادا ان کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. لڑکے کے کسی رشتے دار سے نہ پوچھا جاتا ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی رشتے دار کی رضامندی کی شریعت میں اہمیت ہے، نہ کسی رشتے دار کی ناراضگی شریعت میں اہمیت رکھتی. لڑکے کا باپ راضی نہیں، ماں راضی نہیں، بھائی بہن چچا پھوپھا ماموں خالو پورا خاندان اس کا ناراض، لیکن اگر وہ اکیلا راضی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، نکاح میں کوئی حرج نہیں. لڑکی کے اندر یہ ہے کہ باپ اور دادا ان کو چھوڑ کر اگر اس کی ماں راضی نہیں اور لڑکی راضی نکاح ہو جائے، بھائی راضی نہیں اور لڑکی راضی نکاح ہو جائے گا، چچا یا ماموں یا بالو یا کوئی اور گھر کا رشتے دار راضی نہیں اور لڑکی راضی ہے تو نکاح ہو جائے. البتہ صرف باپ کی شرط آ جاتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس لڑکے اور لڑکی کا تذکرہ ہے وہ بالغ، اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس صورت میں نابالغ لڑکے کی رضامندی کی اہمیت نہیں، اس کے باپ کی رضامندی دیکھی جائے. جب بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی ہو جائے تو بالغ لڑکے کی صورت میں اس کے کسی رشتے دار کی رضامندی شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی، اور بالغ لڑکی کے سلسلے اگر لڑکی باقیرہ کنواری غیر شادی شدہ، اس صورت میں اس کے باپ کی رضامندی ضروری ہے. البتہ اگر لڑکی غیر باقیرہ مثلا طلاق ہو چکی ہے، بیوہ ہے یا شادی وادی نہیں ہوئی لیکن زنا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس نے باقیرہ نہیں رکھا، اس صورت میں بھی اب اس کے نکاح میں باپ کی رضامندی کی ضرورت نہیں. یعنی ایک عورت اگر زنا کرا چکی جبکہ شادی نہیں ہوئی تو اب اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے باپ کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالی خود راضی ہو جائے، لڑکا راضی ہو جائے، وہ نکاح ہو جائے. البتہ باقیرہ لڑکی جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو اور باپ کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہ لڑکی راضی اور رشتہ اس کے حالات کے مطابق، یعنی عام سے آپ کہہ دیں کہ یہ رشتہ اس لڑکی کے لیے بہت اچھا لیکن باپ راضی نہیں ہو رہا ہے، خامخواہ کے لیے مداخلت کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی باپ کی رضامندی ختم ہو جائے گی، اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں. تو مسئلہ یہ بنا کہ لڑکی کی رضامندی تو ہر صورت میں فرض کیجیے کہ بڑا اچھا رشتہ لڑکی کے لیے آ گیا ہے، تمام دنیا والے تعریفیں کر رہے ہیں اور باپ راضی، لڑکی انکار کرتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نکاح کو قائم نہیں کر سکتی. لیکن اس کے الٹے معاملے میں کہ لڑکی کا ایک رشتہ مناسب آ گیا، باپ منع کر رہا ہے، تو باپ کا حق ختم ہو گیا کیونکہ اس نے بغیر کسی سبب اور وجہ کے مداخلت کی، سوائے اس کے باپ کے پاس کوئی معقول اس کی وجہ ہو کہ وہ لڑکے کی ایسی برائی جانتا ہو جو لڑکی کے یا گھر والوں کے لیے نہیں. وقت ہمارا پورا ہو گیا, جو باقی مسائل رہ گئے یہ نکاح کے مسئلے بڑے دلچسپ ثابت ہوں گے جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی. ہاں لڑکی کا باپ نہیں ہے یا لڑکی کا دادا نہیں ہے تو اس صورت میں لڑکی آزاد ہوں, اب وہ جس سے چاہے نکاح کرے کسی گھر والے سے اس کے لیے پوچھنا اجازت دینا بھی ضروری نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکا اگر ماں یا باپ کی رضامندی کے بغیر شادی کر بڑا ہنگامہ ہو گیا, ماں اور باپ ناراض ہو گئے, ملاقات بند ہو گئی, تو یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا گناہگار کہ اس نے والدین کے حق کو ادا نہیں کیا. لیکن گناہگار ہونا علیحدہ چیز ہے اور نکاح صحیح ہونا علیحدہ چیز ہے, یعنی نکاح تو اس کا صحیح ہے, اب شادی کر لی بیوی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ زنا نہیں کر رہا ہے, البتہ ماں باپ ناراض ہے اس کا گناہ اس کے اوپر آ رہا ہوگا. لیکن اگر لڑکی کا باپ راضی نہیں تو ایک تو یہ کہ حق والدین کو اس نے ختم کیا اور اس کے بعد یہ نکاح ہی نہیں ہوا بلکہ ایسا ہے کہ جیسے بغیر نکاح کے یہ لوگ ساتھ رہ رہے ہیں, تو یہ فرق ہے. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ جب شریعت نے کہا کہ لڑکے پر کسی کی اجازت ضروری نہیں تو یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ہر ایک ناراض ہو رہا ہے تب بھی وہ لڑکا کرے, نہیں وہ والدین کے حقوق کو دیکھتے ہوئے رشتہ کرے گا. لیکن اگر والدین کے حقوق کو نہ دیکھے ایک فعل حرام انجام دے تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ فعل حرام ہے نکاح صحیح رہے. لیکن لڑکی اگر والدین کو ناراض کر کے ایسا کام کرتی ہے تو گناہ بھی رہے گا اور نکاح بھی غلط ہے اور یہ زنا میں تبدیل ہو چکا ہے. یعنی لڑکے کو یہ اجازت دیے کہ تم ماں باپ سے پوچھنا تمہارے لیے ضروری نہیں, لیکن اگر ان کو اطلاع خود سے مل گئی اور وہ روکتے تو اب یہ آگے مسئلہ ہے. جیسے آپ اس نکاح کرنا چاہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ والدین سے رائے لیں مشورہ لیں ان کو بتائیں کیا رشتہ ہے کہاں سے آیا کہ تم کی بات, یہ ضروری نہیں. اگر تو ان کو خود سے معلوم ہوگی اور وہ آپ کو روک دیں تب یہ مسئلہ چینج ہوگا. لیکن لڑکی کو اگر بہترین رشتہ آ گیا ہے وہ بغیر ماں باپ کے بتائے ہوئے بھی کر سکتی تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ماں باپ کے پاس جائے اور جا کر ان سے اجازت لے. یہ تو بالکل الگ مسئلہ ہے کہ رشتہ آ گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے جانا, لڑکی کے لیے جانا ضروری ہے. لیکن اگر ان کو خود سے اطلاع مل گئی انہوں نے کوئی حکم آپ کو دے دیا تو اب یہاں پر مسئلہ بالکل علیحدہ ہو جائے. جیسے اکثر فقہ کے مسائل میں یہ بھی کہ آپ جماعت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین کو بتائیں کہ میں جا رہا ہوں آپ چلے جائیں, لیکن اگر آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو اطلاع مل گئی اور وہ آپ کو روک دیں تو اب آپ کے لیے دوسرا مسئلہ آئے گا کہ ان کی بات مانیں. آپ پکنک میں جا رہے ہیں آپ کو ان کو بتانا واجب نہیں, اگر آپ والد جا سکتے ہیں اور آپ چلے جائیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو اطلاع مل گئی اور انہوں نے منع کر دیا تو اب مسئلہ بالکل چینج ہو گیا, وہ روک سکتے ہیں. یا مقصد یہ مسئلے کا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ان کو بتائیں, بغیر بتائے بھی شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو خود سے معلوم ہو گیا اور انہوں نے روکا تو بات بالکل بدل جائے گی, بالکل مسئلہ تبدیل ہو جائے گا اور ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر آ جائے گا. مزید اس کی تجویز ان شاء اللہ مکنی آئندہ کلاس میں یا بات کے سوال جواب میں کر دیں گے. گروپ بھیجے محمد کچھ حرال کے موضوع پر ہماری گفتگو گزشتہ 7 ہفتوں سے جاری اور اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا, اور اب جو ہماری 33ویں اور 34ویں تقریر میں جو رزق حرام و حلال کے بارے میں یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ تمام زندگی کے پیشوں کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا کہ جس میں سے رزق حلال ملتا ہے اور ان تمام پیشوں کا جائزہ جس میں رزق حرام ملتا ہے. لیکن اس وقت جو کہ ایک قومی اہمیت کا بلکہ مذہبی اہمیت کا مسئلہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ضروری ہے, فرض ہو جاتا ہے دینی طور پر کہ ہم اس مسئلے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلائیں, اس لیے ہماری آج کی گفتگو اپنے موضوع پر نہیں ہوگی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی گفتگو جو تاریخ تھی ہم آج کی اس گفتگو کو اس میں شامل کر کے آئندہ اس کے حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کریں. آپ کے کانوں تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہوگی اور شاید آپ میں سے اکثر لوگ واقف بھی ہوں آقائے سید باقر صدر کے سلسلے میں جس قسم کی تشویشناک اطلاعات آ رہی اور جس قسم کی افواہیں یا خبریں گرج کر رہی. اس سے پہلے کہ ہم آقائے باقر صدر کے موضوع پر گفتگو کریں ذرا تاریخی پس منظر سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک عالم دین کے بارے میں ہمارے ائمہ کا رویہ کیا ہوتا اور ایک عالم دین کے بارے میں ایک مذہب شیعہ کے ماننے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی. آقائے باقر صدر کی ہستی اور اہمیت جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس وقت تو یقیناً آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری شرعی ذمہ داری یہ کہ ہم ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے اپنے مقام پر اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو گھر والوں کو جاننے والوں کو بیدار کریں, اور اگر علماء پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی تحریک کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو جتنی دلچسپی اور شوق کے ساتھ ہم نے شہری کے نفاذ شطح جعفریہ میں حصہ لیا تھا اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ دلچسپی اور اہمیت کے ساتھ اس میں بھی حصہ لینا اس لیے کہ جیسا ہمارے گھرانوں کے اس وقت ماحول کہ اتنے بڑے خانے ہیں کہ اشتہار آ گئی اور لوگوں کے کان پر جھوں تک نہیں رہیں گی کہ وہی لوگ جو اس سے پہلے کے ہمیں تقریب میں بتا چکے ہیں کہ وہی لوگ ہیں کہ جب ایک ظالم و فاسق و شرابی کے پھانسی پائے جانے کی اطلاع پہنچتی تو ایک دن تک ان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے. یہ بے چینی سے تڑپتے رہتے ہیں, دن بھر غمگین نثار اور اداس اداس گھومتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ آفیسز سے چھٹیاں کر کے گھر چلے آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کسی تفریح میں دل نہیں لگتا. بہت سے لوگ اپنے ایک وقت کے کھانے کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن جب امام زمانہ کے ایک نائب اور ایک ایسے نائب جس کے بارے میں بہت سے علماء کو عالمیت کے قائل تھے, جس کے بارے میں اکثر علماء کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ عالم نہیں تھے تو ان میں ضرور شامل تھے کہ جن کے بارے میں استعمال ہے تو ان میں سے کوئی عالم, اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک اطلاع پہنچتی ہے اور ہم سب سے مت نہیں ہوتے, ہمارے جذبات میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, ہمارے دل پر ٹھیک ہے ہم کوئی احتجاج کرنے کے قابل نہیں, اس لیے کہ علیحدہ بھی ہیں, منتشر بھی ہیں اور کوئی قیادت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن خود بخود دل کے اندر جو صدمہ ہونا چاہیے, خود بخود دل کے اندر جو انسان کے حق کی لہر اٹھنا چاہیے, ہمارے پاس کسی شریعت کی کسی بھی ہمارے عمل اور فعل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کے انتقال یا شہادت کی افواہ یا خبر کو سن کر اتنی بھی اہمیت دی ہو جتنی ایک عام شخص کے مرنے کی خبر سن کر ہم اہمیت دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہماری اپنے مذہب سے, اپنے دین سے, امام زمانہ سے اور معصومین سے بے توجہی اور غفلت کیا ہوگی؟ جبکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, جب کسی عالم دین کا انتقال ہوتا تو ہمارے ہم گروہ ائمہ کے اندر اس کا ہم منایا جاتا ہے, ہم سوگوار ہو جاتے ہیں. ایک عام عالم کے انتقال کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں رتبہ شہادت تو بہت بڑی چیز ہے, ظالموں کے ہاتھ سے اگر کوئی شہید کیا جائے. گفتگو کے ابتدا میں بتاتے چلے کہ اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو چکی ہے, تو اس میں ایک افواہ بھی ہے کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن اگر شہید نہ بھی کیا گیا اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو, تب بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کی گرفتاری ہی کے بارے میں اگر کوئی احتجاج نہ کر سکے تو اپنی جگہ غمگینی کی کیفیت ضرور محسوس کریں. اس لیے کہ امام یہ کہتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کا انتقال ہوتا, انتقال اور شہادت میں بہت بہت فرق ہے, اور خود امام نے یہ فرق بتایا تھا جو بھی واقعہ آئے گا. امام نے یہ بتایا تھا کہ انتقال اور شہادت میں فرق ہوتا, تو امام کہہ رہے کہ انتقال شہادت کے مقابلے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جب کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے تو ہم گروہ ائمہ سوگوار ہو جاتے ہیں, ملائکہ رحمت کے اندر غم کی لہریں دوڑ جاتی ہیں, وہ زمین ماتم کرنے لگتی ہے جس زمین کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنا علمی حلقہ جمائے ہوئے تھا, آسمان کے وہ دروازے ماتم کرنے لگتے ہیں جس میں سے اس کے نیک اعمال آسمان کی طرف بلند ہو کے جایا کرتے تھے, وہ ملائکہ رحمت رونے لگتے ہیں اور ماتم کرنے لگتے ہیں جو مسلسل اس کی مجالس میں آیا کرتے تھے اور شرکت کیا کرتے تھے, اور زمین اور آسمان کی ہر روحانی مخلوق میں غم کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے سوائے ایک گروہ کے, اس لیے کہ اس گروہ کے نزدیک وہ روز روز عید ہوتا ہے, اس گروہ کے نزدیک وہ یوم یوم مسعود ہوتا ہے, اور وہ گروہ ہے شیطان کا گروہ کہ جسے جتنی خوشی ایک عالم دین کے انتقال کی خبر سے ملتی اور پھر ذہن میں رہے کہ بات انتقال کی یعنی قدرتی موت کی بات ہو رہی, اس کے اندر اتنے غم کی کیفیت کہ جب پوچھا گیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ ہم عید مناتے ہیں, ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم اہتمام کرتے ہیں, تو کیا شیطانی گروہ بھی کسی دن عید مناتا ہے اور خوشیاں کرتا ہے؟ پیغمبر نے کہا یقیناً جب مجھے کسی عالم باعمل کے انتقال کی اطلاع ملتی ہے تو اس سے بڑا خوشی کا کوئی دن شیطان اور شیطان صفت لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ اس دن خوشی سے پھولے نہیں سماتے, وہ اس دن سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی, اور اس دن اسلام کے قلعے کو ایک ایسا نقصان پہنچتا ہے اور اسلام کے قلعے میں ایک ایسا شگاف پڑتا ہے کہ روز قیامت تک کوئی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کے بعد دوسرا عالم آ جائے, ایک مجتہد کے بعد دوسرا مجتہد آ جائے, ایک عالم کے بعد دوسرا عالم آ جائے, لیکن ایک عالم کے جانے سے جو نقصان پیدا ہوا اب قیامت تک کوئی چیز اس نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی ہے. معروف حدیث ہے کہ موت العالم موت العالم, ایک عالم کی موت ایک فرد کی موت نہیں ہے, ایک عالم کی موت ایک انسان کی جدائی نہیں ہے, ایک عالم کی موت ایک عالم کا نگاہوں سے پوشیدہ ہو جانا نہیں ہے, بلکہ ایک عالم کی موت تمام عالم کی موت ہے, ایک عالم کی موت تمام کائنات کی موت ہے, اور ایک عالم کی موت کے دن تمام کائنات سوگواری کی حالت کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ امام مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالم کا مقام, عالم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ ہر چیز, جس میں رسول بھی آتے ہیں, جس میں امام بھی آتے ہیں, جس میں ملائکہ بھی آتے ہیں, جس میں جنت بھی آتی ہے, امام یہ فرما رہے کہ عالم کی موت در حقیقت سب کے لیے موت ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہمارا انتقال ہو گیا، گروہ انبیاء اپنی جگہ سوگوار ہیں، گروہ ائمہ اپنی جگہ سوگوار ہیں، ملائکہ اپنے مقام پر ہم کر رہے ہیں، جنت اپنے مقام کے اوپر ہو رہی ہے، ہر روحانی مخلوق خدا کی ہر مخلوق کے اندر ماتم کی کیفیت ہے سوائے شیطان اور شیطان صفت لوگوں کے، تو فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس گروہ کے اندر شامل سمجھتے ہیں. اگر یہ ہماری تو تاریخ بھری ہوئی ہے اس دن کی شہادت کے واقعات سے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ خبر صحیح ہے تو یہ صدی کی سب سے زیادہ تکلیف دہ خبر ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے. ہمارے یہاں تو سلسلہ چلا آ رہا ہے، شروع سے لے کر ابتدا تک مسائل ہی مسائل دیتے ہیں ہماری ملت نے، شروع سے لے کر مصیبتوں ہی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن ایک فرق تھا، وہ فرق یہ تھا کہ پہلے محدود شیعہ تھے، بہت مختصر شیعہ تھے، احتجاج کے قابل نہ تھے، اس کے باوجود احتجاج کیا کرتے تھے، اور آج اتنی بڑی تعداد اپنے آپ کو ظاہر کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی نائب امام تھے کسی نائب امام کی مصیبتوں کی اطلاع ملتی ہے اور ہمارے اوپر مطلق کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ مولا ابن کنیت یہ بھی ایک نائب امام ہے اور امام جعفر انتہائی وفادار غلام، اور امام نے اپنے زمانے میں حالات و ماحول و واقعات کو دیکھ کر اپنی تمام تر امانتیں اور اپنے تمام شیعوں کے نام مولا ابن کنیت کے حوالے کر دیے. انتہائی جلیل القدر یہ صحابی، مسائل فقہ میں ان کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں اور علم کلام میں ان کے مناظرے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو مولا ابن کنیت حاکم مدینہ موسیٰ ابن داؤد مولا ابن کنیت کو گرفتار کرتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد سب اذیتیں دی جاتی ہیں صرف اس لیے تاکہ وہ امام کے شیعوں کا نام و نشان بتا دیں. روایتوں میں یہ ہے کہ مولا ابن کنیت انتہائی اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ تمام بغض و عناد جو امام اور امام کے شیعوں سے تھا، امام پر ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا تھا، نئی نئی حکومت عباسیہ قائم ہوئی تھی، امام کے شیعہ تقیے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، ان کا پتہ نہیں تھا. ایک لے دے کہ مولا ابن کنیت کی ذات دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئی تو مولا ابن کنیت کو گرفتار کیا گیا، اور پہلے تو ان کو سخت ترین اذیتیں دی گئی، لیکن امام کے اس وفادار غلام نے اور امام کے اس نائب حقیقی نے تمام مسائل کو برداشت کیا، امام کے کسی بھی راز کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں پھانسی کا حکم صادر کر دیا گیا، اور موسیٰ ابن داؤد کے حکم سے پولیس کا جو کوتوال تھا مدینے کا سیرافی، اس نے مولا ابن کنیت کو پھانسی دے دی. اب روایت یہ ہے کہ امام کے پاس یہ اطلاع پہنچی، جب امام کے پاس یہ اطلاع پہنچی تو وہ صابر امام، وہ انتہائی حلیم امام کہ جس نے بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دیکھا، لیکن کبھی امام کے صبر و سکون میں فرق نہیں آیا، اور ہر مقام پر امام نے انتہائی علم و ضبط سے کام لیا. یہ تاریخ میں پہلا اور آخری موقع چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے. چھٹے امام جن کی تمام زندگی پالیسی یہ رہی کہ ہمیں حکومت کے وقت سے ٹکرائے بغیر اپنے مذہب کی اشاعت کرنا، لیکن مولا ابن کنیت ایک نائب امام کی شہادت کی اطلاع ایسی تھی کہ چھٹے امام بھی ایک مرتبہ گھر سے نکل آئے. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ضبط نہ کر سکے اور گھر سے نکل آئے، لیکن یہ بتایا کہ دیکھو ایک نائب امام کی شہادت کا کیا اثر امام پر ہوتا ہے. روایتوں میں یہ کہ چھٹے امام فیض و غضب کی کیفیت میں گھر سے نکلے، اس حالت میں نکلے کہ امام کی رضا زمین سے ٹکراتی ہوئی چل رہی تھی، امام کے صاحبزادے اسماعیل امام کے ساتھ تھے، اور چھٹے امام کی زبان پر بار بار یہ فقرہ تھا کہ جوان بیٹے کی موت کو تو صبر کیا جا سکتا ہے اور برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جنگ کی للکار پر خاموش بیٹھنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو موت، اگر جوان بیٹے کی بھی موت ہو تو موت قابل برداشت ہے، لیکن اس طرح کسی نائب امام کی شہادت ہو تو امام اپنی جگہ پر ضبط نہ کر سکے اور گھر سے نکل آئے، یا امام نے ضبط نہ کرنا چاہا اور گھر سے نکل آئے، اور وہ امام جو کبھی حکومت کے دروازے پر نہیں گیا، پہلی مرتبہ موسیٰ ابن داؤد کے گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، حاکم مدینہ موسیٰ ابن داؤد سے ہمارے امام ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ابن کنیت کے قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے. موسیٰ ابن داؤد خود قاتل ہے مولا ابن کنیت کا، اور یہاں پر ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں نے قتل کا حکم دیا، اپنے ہاتھ سے تو قتل نہیں کرایا، وہ کیوں اتنا بڑا مجرم قرار پائے. روایت میں یہ ہے کہ امام موسیٰ ابن داؤد کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے غلام مولا کے قاتل کو حوالے کیا جائے. موسیٰ ابن داؤد جو امام کو تمام زندگی ستاتا رہا، لیکن روایت یہ ہے کہ اس وقت امام اتنے جلال کی حالت میں تھے، اس وقت امام اتنے غیظ و غضب کی حالت میں تھے کہ موسیٰ ابن داؤد کے پاس بھی کوئی چارہ نہ رہا، اور امام تفسیر ہے تاریخوں میں اور تاریخ کی تقریر میں آئے گی, لیکن کیونکہ موضوع دوسرا اس نے مختصر کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ امام نے اس کے پاس جانے کے بعد یہ مطالبہ پیش کیا اور اس انداز میں مطالبہ پیش کیا کہ جیسے کہ اگر قاتل کو حوالے نہیں کیا تو ہم جہاد کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں. موسیٰ ابن داؤد ایک مرتبہ گھبرا جاتا ہے, گھبرانے کے بعد شہر کے کوتوال تیرافی کو امام کے حوالے کرتا ہے اور تیرافی کو جب امام کے حوالے کیا گیا تو امام اپنے ہاتھوں سے اس کا خطاب لیتے ہیں اور اس کو پھانسی دلوائی جاتی ہے. اب تاریخوں میں جملہ موجود ہے کہ جب وہ پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا تو روتے ہوئے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کتنے غلط کی بات ہے کہ پہلے مجھے حکم دے کر مجھ سے کسی کو قتل کروایا گیا اور اب اسی کے بدلے میں مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھایا جا رہا ہے. قاتل کا خاتمہ ہو گیا, لیکن امام کو کتنا معلہ ابن حنیف کے قتل کا صدمہ تھا کہ اس تمام رات کو امام سو نہیں سکے. روایت یہ ہے کہ تمام رات امام مصلی کے اوپر بیٹھے رہے اور تمام رات یا دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے یا میرے امام سجدے کے اندر آنکھوں سے تمام رات آنسو جاری رہے, یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا اور ایک مرتبہ تمام مدینے میں شور و پکار مچ گئی. گھبرا کے لوگ باہر نکلے, امام کے ساتھی بھی گئے, تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یقین رسول اللہ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ موسیٰ ابن داؤد کا انتقال ہو گیا. امام نے سنا, سننے کے ساتھ فوراً کہا کہ یقیناً اس کا مکانہ پھٹ گیا ہوگا. لوگ گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام جواب دیتے ہیں کہ کل کی تمام رات, ایک امام جو ہر وقت عبادت خدا کرتا رہتا ہے, جس کی راتیں اگر جاگتے ہوئے گزرتی ہیں تو صرف عبادت خدا کے لیے, لیکن کیا مقام ایک نائب امام کا اور کتنا صدمہ ہے امام کو ایک نائب امام کی شہادت کا کہ چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ کل تمام رات میں نے مصلی پر بیٹھ کر موسیٰ ابن داؤد کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے گزاری, تمام رات میں خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کرتا رہا. ذرا امام کا جملہ سنیں اور ہمارے کچھ مومنوں کی ذہنیت کو دیکھیں کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ امام نے بد دعا دی تو یہ کہتے ہیں کہ امام اور بد دعا کرے یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. مسلسل ائمہ نے بتایا کہ بد دعا سے زیادہ تو کوئی بہتر فعل ہو ہی نہیں سکتا. بد دعا کون کرے گا؟ بد دعا وہ کرے گا جسے یقین ہے کہ کائنات کا انتظام خدا کے ہاتھ میں ہے, غیر خدا کے ہاتھ میں نہیں. بد دعا تو عقیدہ توحید ہے, ثبوت ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ قاتل اس وقت تمام طاقت کے ساتھ ہے, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ ذات موجود ہے جیسے نقصان پہنچا سکتی ہے. تو بد دعا حقیقت میں عقیدہ توحید کی عملی شکل ہے. تو امام تمام رات بد دعا کرتے ہیں, ہاتھوں کو پھیلا کر معلّہ ابن حنیف کے قاتل کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ صبح و سویرے حکم خدا سے عذاب کے فرشتے موسیٰ ابن داؤد کے سر پہ آئے اور اس کے سر پہ ایسا گل مارا جس سے اس کا مکانہ پھٹ گیا. تو ذرا دیکھیں نائب امام کی شہادت امام کی نگاہ میں کتنی تکلیف سے اور کتنی افسوس کی چیز ہے کہ نائب امام کی شہادت ہوتی ہے. چھٹے امام جیسے امام جن کی زندگی اگر یہ چوتھے امام کے بعد ہی سے ہمارے ائمہ کا خلیفہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کر حکومت سے ٹکرائے بغیر ہر کام کیا کرتے تھے, لیکن مولانا کی شہادت ایسی شہادت نبی کے امام گھر میں بیٹھتے, امام نکلے اور جہاد کے لیے تیار ہو کر نکلے, امام نکلے اور اس حالت میں نکلے کہ امام کو اپنے لباس کی بھی فکر نہیں, ہدا زمین سے ٹکراتی ہوئی جل رہی ہے اور امام اسی حالت میں جا رہے. امام تمام رات قاتل کے نائب امام کے قاتل کے لیے بد دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں. تو یہ سیرت امام بنی, یہ سنت امام قرار پائی, یہ فعل فعل سنت بن گیا کہ اگر نائب امام کے انتقال کی اطلاع ملے, شہادت کی اطلاع ملے, تو کم از کم ایک رات کی سبزہ داری تو کی جائے, کم از کم ایک رات روتے ہوئے تو گزاری جائے, کم از کم ہر وقت دل سے قاتلوں کے حق میں بد دعا تو نکلے. یہ سیرت و سنت امام ہے. اور اس کے بعد مولا ابن حنیف کا تو واقعہ آیا, لیکن تاریخوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں. رشید حجری کا واقعہ, میثم تمار کا واقعہ, کمیل کا واقعہ, قنبر کا واقعہ, ہاتھ پاؤں کاٹ کر, زبانوں کو کاٹ کر گولیاں دی گئی اور امام نے قاتلوں کے حق میں بد دعا کی تھی. ایک سلسلہ چل رہا تھا لیکن دور جاہلیت کے اندر, ایک سلسلہ چل رہا تھا لیکن اس دور میں کہ جب ہم منتظر اور بکھرے ہوئے تھے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم احتجاج کر سکے, اسی سلسلے کے اندر شہید اول کی شہادت واقع ہوتی ہے, اسی سلسلے میں شہید ثانی کی شہادت واقع ہوتی ہے, اسی سلسلے میں شہید ثالث کی شہادت واقع ہوتی ہے. شہید ثالث کے سلسلے میں تو واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب شہید ثالث کو شہید کرا کے ان کی لاش کو کوڑے کے اوپر ان کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا گیا, اس حالت میں کہ تمام جسم کی کھال اتاری گئی اور زبان کو گھٹی سے کھینچ کے نکالا گیا اور حاکم رب کے حکم سے شہید راہ خدا کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا, تو رات کو خواب میں لوگوں نے یہی منظر تو دیکھا تھا. ایک ایرانی جو اس زمانے میں خواب پر تھا کہ جناب سیدہ خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے فلاں بیٹے کی لاش اس مقام پر موجود ہے، جاؤ اور اسے اتنی ہی عزت و احترام کے ساتھ دفن کرو جس طرح میرے حقیقی بیٹے کی لاش کو دفن کر دیں۔ یہ آپ کو تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ ایک شہید راہ خدا، ایک فقیر کے قتل کا، جو فقیر سادات میں سے شامل ہو، اس فقیر کی شہادت کا کتنا اثر اور غم ہوتا ہے خاندان اہل بیت میں، کہ سیدہ فاطمہ جیسی ہستی یہ کہتی بھی آ رہی ہے کہ آج میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی، آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور آنے کے بعد حکم دیتی ہیں براہ راست کے اس کی لاش کو اس طرح سے دفن کیا جائے جس طریقے سے کسی امام کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے۔ شہید اول کے بارے میں بھی واقعات ہیں، شہید ثانی کے بارے میں بھی واقعات ہیں کہ جس مقام پر لاش پڑی تھی تمام جنگل نورانی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ شہید کی شہادت ہو گئی ہے، وہ تو تمام جنگل میں نور کے پھیلنے نے بتایا کہ یہاں کسی شہید راہ خدا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اب کیونکہ یہ تاریخ کی گفتگو ہے اپنے مقام پر آئے گی، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد اس صدی کے اندر کم از کم جب ہم اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھتے ہیں، جب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم متحد ہو کر کوئی تحریک چلائیں تو حکومتوں کو ہلا سکتے ہیں، اس وقت اتنا بڑا سانحہ پہ جانے کی افواہ اڑتی ہے، اور ہم میں سے کسی کو اتنا بھی خیال نہیں، ہم میں سے کسی کے ذہن میں اتنی بھی توجہ بھی نہیں کہ ہم ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، ذرا تحقیق کریں، ذرا احتجاج کے لیے اپنی زبانوں کو ہلائیں، ذرا ایک ساتھ جب بیٹھے کسی مقام پر تو اس طرح سے گفتگو کریں۔ ایک تو وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جس بالکل بات ٹالنے والی اس طرح سے گفتگو کریں کہ جس طرح سے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، اس طرح سے گفتگو کریں جیسے آج ہم یتیم ہو گئے، کیونکہ روایتیں تو یہی ہے کہ ایک عالم کی شہادت پوری قوم کو یتیم کر دیتی ہے، اور پھر آقائے باقر صدر جیسی ہستی کے بارے میں اس افواہ کا اڑنا، آقائے باقر صدر کا کیا مقام اور مرتبہ کہ خود عالم وقت بھی آقائے باقر صدر کی مسلسل تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور آقائے خوئی جیسی ہستی آقائے باقر صدر کو بھنیا میرا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا کرتی تھی، آقائے باقر صدر کی ہستی ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آ سکی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارے علماء شیعہ کا یہ فیصلہ کہ ابتدا سے لے کر آج تک، یعنی غیبت امام زمانہ سے لے کر آج تک، شیعوں کے اندر صرف چار فلسفی گزرے اور چوتھے فلسفی کی حیثیت سے آقائے باقر صدر کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر علم کے ہر پہلو میں یہاں تک یہ کہہ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ جو مراجع وقت ہیں، چاہے ان میں سے بھی کسی کی نگاہ علم کے اتنے مختلف پہلوؤں پر نہ ہو، اتنے مختلف پہلوؤں پر آقائے باقر صدر کی نگاہ تھی۔ یہاں تک کہ جو تاریخی واقعات ہیں اس کے مطابق جامعہ اظہر کے تمام علماء کی متفقہ کوششیں ایک طرف تھی، اور آقائے باقر صدر کی ایک کتاب ایک طرف تھی، سب کو شکست کے پاس لے دی، اور علماء یعنی شہروں نے تقسیم کیا کہ ہاں جس سوال کا جواب ہم چاہتے تھے ہم کو کہیں سے نہ ملا۔ جب کویت کے کچھ تاجروں نے یہ دیکھا کہ علماء اسلام یہ تو شور بڑا مچاتے ہیں کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہم سود سے بچیں تو بینکنگ کا نظام کس طرح چلائیں، یہ بس انہوں نے لکھا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں، یہ نیگیٹو اپروچ تو آپ کے پاس ہے کہ یہ حرام ہے، اسے چھوڑو، اسے چھوڑو، اس کو ڈر کرو، لیکن ہم کریں تو کیا کریں، کس طریقے سے جدید دنیا میں قیام کریں۔ اور تمام علماء جس کے اندر شیعہ علماء میں سے ایک یا دو تھے، باقی سارے غیر شیعہ علماء تھے، سب کو خط لکھا گیا، لیکن کوئی عالم اس پر قادر نہ ہو سکا کہ اس خط کا جواب دے سکے، صرف اتنا لکھ کر رہ گئے کہ ہاں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آقائے باقر صدر نے اس وقت ایک کتاب لکھی تھی کہ الفاظ کو لا رب ابھی پھر اسلام، اسلام میں غیر سوجی بینک، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی چکے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے مومنین، یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد کہنا پڑا لوگوں کو کہ ہم اپنے علماء سے جس چیز کو تلاش کر رہے تھے جس کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ جامعہ اظہر تک اس قابل نہ رہ سکی کہ اس موضوع کے اوپر کتاب لکھتی، لیکن آقائے باقر صدر نے انتہائی مختصر کے وقت، اس لیے کہ عالم وقت کے پاس وقت کتنا ہوتا ہے، ایک مرجع کے پاس اتنا مختصر کا وقت ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں اس قسم کی کتاب لکھ کر دی۔ بے شمار ان کی تصانیف ہیں، فلسفتنا، اقتصادنا، سیاستنا، ہمارے اقتصادیات، ہماری سیاست، ہمارا فلسفہ، اور فقہ اور اصول کے اندر، وہ تو واقعہ پاکستان کے رسالوں میں بھی آ چکا کہ فقہ اور اصول کے اندر ان کی مہارت کا اندازہ اسی سے کر لیجیے کہ آپ آئے کوئی جیسی ہستی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں گزرا، آپ آئے کوئی جیسی ہستی صرف پہلی اور آخری مرتبہ، ورنہ ایک فقیر دوسرے فقیر کو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ آئے کوئی خصوصی اجازت دیتے ہیں آقائے باقر صدر کو، جو ان کے خاص شاگردوں میں شامل تھے، کہ میری کتاب کے اوپر تم حاشیہ لکھو، اور جہاں جہاں تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اس اختلاف کو لکھ کر تھکوا کر عوام کے درمیان تقسیم کرا دو۔ یہ آقائے پھول نے خصوصی اجازت دی تھی آقائے باقر صدر کو، اس لیے کہ ان کی فقہ اور اصول کی مہارت کے بارے میں علماء کو یقین تھا، بلکہ اگر ان کی شہادت کی خبر غلط ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بہت جلدی، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ پانچ سے سات سال کے اندر اندر عالمیت اور مرجعیت ان کے پاس پہنچ جائے، اس لیے کہ اب سے آٹھ یا دس سال پہلے اجتہاد کی تعلیم ختم کر کے شروع کیا تھا انہوں نے درس خارج دینا، اور ایک مختصر سے عرصے میں 50 یا 60 علماء کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس وقت اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اکثریت علماء کے متفق ہے کہ اس دنیا کے اندر آقائے خوئی کے بعد دوسرا مقام آقائے باقر صدر کا ہے، اور آقائے خمینی، آقائے کاظم سید مداری، آقائے گل پائیگانی، آقائے فنساری، آقائے مرحجی، آقائے شیرازی، یہ سارے کے سارے آقائے باقر صدر کے بعد آتے ہیں، وہ 80 جن کے شاگردوں کے برابر، لیکن خدا کی ذہانت، تقویٰ اور اس کے ساتھ ساتھ علم علم کی طلب اور علم کی تلاش نے آقائے باقر صدر کو اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا کہ بڑے علماء کے گروہ کا یہ خیال ہے کہ وہ دوسرے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں، یعنی العالم و العالم کے مقام پر ہیں، اور اگر ہم اس بات کو نہ بھی مانیں تب بھی وہ مراجع میں، اور ان چند مثالوں میں سے ایک ہے کہ جب 50 سال کی عمر کے اندر کوئی شخص قابل ہو جائے کہ لوگ اس کی تقلید شروع کر دیں، بہت مشکل ہی سے ایسی کوئی مثال ملے گی، نابالغ ہونے کے زمانے میں مجتہد بنتے ہوئے علماء دکھائی دیں گے، لیکن اس مقام پر پہنچنا کہ لوگ اس کو عالم سمجھنے لگے 50 سال کی عمر میں، ایسی کوئی مثال جدید زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ ایک شہید ثانی کے بارے میں ہے، 55 سال کی عمر میں شہادت واقع ہوئی تھی، اور ایک آقائے باقر صدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آقائے باقر صدر سے عراقی حکومت ہر وقت گھبراتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، اور اپنی پوری کوشش عراقی حکومت کی 10 سال تو یہی تھی کہ آقائے باقر صدر کو کسی طریقے سے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، لیکن آقائے باقر صدر کی اہمیت، آقائے باقر صدر کی ہستی ایسی نہیں تھی کہ آسانی سے ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ عراقی حکومت نے ایک ایک کر کے ان سے ان کی ہر چیز کو چھڑوا دیا، پہلے وہ درس خارج دیتے تھے، آقائے باقر صدر کو گرفتار کرنا ناممکن تھا، لیکن ان کے درس میں آنے والے ہر عالم کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان کے کچھ علماء ایسے ہیں جو ان کے درس میں شریک ہوتے تھے تو ان کا نام بھی بلیک لسٹ میں آ چکا ہے، جب کبھی عراق جاتے ہیں تو ہر وقت ان کے ساتھ حکومت وقت کا ایک نمائندہ گھومتا، صرف اس لیے کہ یہ آقائے باقر صدر کے درس میں شریک ہو چکے ہیں۔ آقائے باقر صدر نے جب یہ دیکھا کہ میری وجہ سے میرے شاگردوں پر پریشانی ہو رہی ہے، ایک مستحد عالم کے مقام پر پہنچنے والا مجبوراً انہیں درس و تدریس کا سلسلہ بالکل ختم کرنا پڑا، نماز جماعت پڑھا رہے لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی گرفتاریاں ہو رہی، اور بڑی تعداد میں نمازیوں کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر نماز جماعت پڑھنے سے ان کو سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ ان کے گھر میں مسجد اضحیٰ کا انعقاد ہوتا، حکومت وقت ان پر تو ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس صورت کے ماحول میں، لیکن ان کی مسجد اضحیٰ میں آنے والے ایک ایک آدمی کو گرفتار کیا جاتا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ بند کرنا پڑا، اور سال گزشتہ کے وسط کے اندر آقائے باقر صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد جیسی اس وقت صورتحال ہے بالکل ویسی ہی صورتحال پیش آئی تھی کہ آقائے باقر صدر لاپتہ ہو گئے تھے، کسی ایسے مقام پر منتقل کر دیے گئے تھے، اور بہت جلدی وہ وقت آنے والا تھا کہ عراقی حکومت اپنے ناپاک ارادوں کو مکمل کرتی، لیکن اس کے ساتھ عراق کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں، عراق کے اندر جلسے ہوتے ہیں، عراق کے اندر ایجیٹیشن شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ یہ مثال سامنے آئی کہ عراق کی عورتیں تک اپنے گھروں سے نکلی، سب آقائے باقر صدر کو نجف اشرف واپس لایا گیا، ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور اس حالت میں قید کر دیا گیا کہ ایک ایک ہفتے تک نہ کوئی ان سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، بجلی کاٹی گئی، پانی کاٹا گیا، کھانے پینے کی پابندیاں لگا دی گئی، یعنی کربلا والوں جیسا منظر کربلا سے پہلے آقائے باقر صدر کے ساتھ کیا جانے لگا، اور اب یہ اصطلاح آ رہی، یہ تو یقینی بات ہے کہ آقائے باقر صدر نجف اشرف سے غائب کر دیے گئے، اصطلاح اس قسم کی آ رہی اور جس میں اس قسم کے جملے تک شامل ہے کہ نجف اشرف میں گزشتہ خود کے دن